Hüseyin, canım İmam Hüseyin. Aşkım İmam Hüseyin, canım İmam Hüseyin. Aşkım İmam Hüseyin, canım İmam Hüseyin. Aşkım İmam Hüseyin, canım İmam Hüseyin.
Euzu billahi minash-şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bari'il halaik ecmain. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دس بدعا ہیں پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے بانیان مجلس کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا پروردگار اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے فرش عزا پر موجود آپ تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری کے لیے اور وہ تمام مومنین مومنات جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے ان سب کے دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری اس مجلس کی قبولیت بالاخص امام زمان کے ظہور کی تعجیل کی دعا اور جبہ مقاومت کی فتح و نصرت بالخصوص فلسطین کے محاذ پر برسر پیکار تمام مجاہدین خواہ و غزو فلسطین کے اندر ہوں یا اس سے باہر فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں، ان تمام مجاہدین کے فتح و نصرت، ان کے کامیابی کے لیے اور اسرائیل کے نجس وجود کی نابودی کے لیے، ان سب دعاؤں کے قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔
کلوزنگ پہ نا سامک ہوگا زیادہ تر ماتم داری کے لیے، میں ذرا
پھر صلوات پڑھے گا محمد و آل
محمد۔ آگے بلانے والا سلسلہ بھی آپ نے خود ہی دیکھ لیا۔
عزیزان محترم، قیام امام حسین بزبان امام حسین کے عنوان سے ہم مدینہ سے لے کر کربلا امام کے وقت شہادت تک کے دورانیے میں امام علیہ السلام نے جو خطبات، فرمودات اور آپ کے مکتوبات، ان میں سے منتخب کر کے چند عرائض آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آج کی گفتگو میں دو عنوانات کے جو مکہ سے کربلا کے راستے میں دو مقامات پر امام علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند عرائض پیش کریں گے۔ کچھ ایک آدھ سوال یہاں پہ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن یہ سوال واقعہ کربلا کے بعد کے واقعات کے بارے میں پوچھا گیا ہے، چونکہ موضوع سے مربوط نہیں ہے، تو لہٰذا انشاءاللہ کسی اور موقع پہ، یا جنہوں نے سوال بھیجا ہے وہ واٹس ایپ یا کسی طرح سے آپ رابطہ کریں تو اس کا جواب ہم عرض کر دیں گے۔ اور جو شہید انسانیت جو کل ہم نے یہاں اس کتاب کی اہمیت بیان کی تھی، تو جو دوست یہاں پہ کتابوں کا سٹال لگا رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ کتاب ابھی یہاں پہ دستیاب ہے، جو بھی آپ لینا چاہیں تو کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ دو مقامات ہیں کہ جن میں امام علیہ السلام نے کچھ خاص ارشادات ہیں اور اس کی روشنی میں کچھ خاص پیغامات ہیں۔ پہلا مقام زبالہ ایک مقام تھا جہاں امام علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہ مقام تھا کہ جہاں پر باضابطہ کوفہ سے حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچ گئی۔ خط، باضابطہ خط آیا تھا کہ جس میں حضرت مسلم، ہانی ابن عروہ اور عبداللہ ابن یبتر، ان تینوں شخصیات کی شہادت کی خبر امام علیہ السلام کو باضابطہ طور پہ پہنچ گئی۔ جب آپ کے پاس وہ خط آیا ہے، عموماً آپ اگر دنیا میں موجود تحریکوں کو دیکھیں، تنظیموں کو دیکھیں کہ جو نسبتاً، جیسے امام حسین علیہ السلام اگر کوفہ جا رہے ہیں وہاں پہنچیں گے، اگر اہل کوفہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو ایک حکومت قائم ہو جائے گی، جو تدریجاً آگے بڑھتے ہوئے وہ حکومت اسلامی کی جو تعطل کا شکار ہو گئی، امیر المومنین اور امام حسن علیہ السلام کا جو دور حکومت تھا اس کے بعد تعطل کا شکار ہو گئی، اس حکومت کا دوبارہ آغاز ہونا تھا۔ علی ظاہر امام علیہ السلام اپنی حمایت کرنے والے لوگوں کی طرف جا رہے ہیں، ایسے موقعوں پہ جو روش ہے آپ دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس طرح کی خبریں نشر نہیں کی جاتی، ایسی خبروں کو چھپایا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ خبر ضعف کی ہے، کمزوری کی ہے۔ اور مکہ سے جب امام علیہ السلام نکلے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اہل کوفہ کے ہزاروں خطوط بھی تھے، تو بہت سارے لوگ آہستہ آہستہ امام کے قافلے میں شامل ہو گئے، اور یہ تعداد 2000 سے زیادہ ہو گئی۔ امام کے قافلے میں شامل افراد کی تعداد 2000 سے بڑھ گئی، کیونکہ سب کے حساب سے ظاہر ہے کہ کوفہ امام علیہ السلام کے حمایتیوں کا مرکز تھا اور وہ آپ کے استقبال کے لیے آمادہ تھے. 13,000 افراد نے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیے، 18,000 افراد نے بیعت کیے. یوں جو ایک اوور آل جو ماحول بنا ہوا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے حق میں ہے. یوں جس نے بھی سنا ہے تو ظاہر ہے کہ ہر انسان کے دیکھنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ہر فرد کسی بھی معاملے کو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں. میں مجبور ہو گیا یہ جملہ میرے منہ سے نکلا تو ایک نقطہ عرض کرنے کے لیے، درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. کیونکہ ایک واقعہ بھی ہوا اس نے ہمارے دل کو زخمی کیا ہوا ہے، اس لیے میں چونکہ یہ بات آ گئی تو روک نہیں پا رہا اس لیے عرض کر رہا ہوں. ہر ایک کی اپنی ایک نگاہ ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی ایک نظر ہوتی ہے. ایام عزا، ایام محرم جب شروع ہوتے ہیں تو عزاداروں کا اپنا ایک انداز ہے محرم کو دیکھنے کا. وہ سید الشہداء کے غم منانے کی تیاری کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں امام بارگاہوں میں فرش عزا بچھا رہے ہیں. اسی طرح جو اہل ممبر ہیں وہ اپنے حساب سے تیاری کر رہے ہیں، کوئی مطالعہ کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے تاکہ مومنین کی خدمت میں کچھ پیش کیا جا سکے، ظاہر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ اسی شعبے کے اندر، چاہے وہ نوحہ پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ مجلس پڑھنے والے ہوں، ان کے لیے ان کی نظر میں، معاف کیجئے گا لفظ مناسب نہیں ہے لیکن استعمال ہوتا ہے، ان کے لیے یہ کمانے کا سیزن ہوتا ہے، ان کے بکنگز ہوتی ہیں، ان کے جتنا بڑی وہ بن جائے اس کے حساب سے مینیجر ہوتے ہیں. ابھی ایک ویڈیو آ گئی کہ بھئی کسی نواخان نے کچھ پیسے بھی وصول کر لیے اور پھر مقررہ دن میں پھر وانی کو تنگ کیا، مزید پیسوں کا تقاضا کیا، پھر بھی وقت پہ نہیں پہنچے. آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو. اس بانی نے احتجاجاً اپنے آپ اپنے چہرے کے اوپر تماچے مارے، ماتم کیا اپنے چہرے پہ. لیکن بات سمجھ آ گئی کہ احتجاج کے لیے ماتم احتجاج کا نام ہے. اس بانی نے احتجاج کیا ہے اور میرے نزدیک وہ اس نے جو ماتم اپنے منہ پر کیا تھا، خیر اظہار احتجاج کے طور پہ اس نے اپنے منہ پہ ماتم کیا، لیکن یہ اسی کے منہ پہ تماچا ہے جس نے یہ کام کیا ہے اصل میں. لہذا متوجہ رہے، یہ فرش عزا پاکیزہ ہے، ایام عزا بابرکت ہے، حرمت رکھتے ہیں. تو جس نے اس کو کاروبار بنانا ہے، جس نے اس کو تجارت کے لیے دیکھنا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کے اس قافلے میں جب آپ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو آہستہ آہستہ بہت سے لوگ شامل ہو گئے، لیکن ہر ایک کی اپنی ایک دید تھی، ایک انداز سے دیکھ رہے تھے. کچھ لوگ اپنے حساب سے دیکھ رہے تھے کہ حسین ابن علی مکہ پہنچیں گے، کوفہ پہنچیں گے اور حکومت قائم کریں گے، تو اگر ہم ساتھ ہوں گے تو وہاں جا کے اپنے آپ کو سیٹل کر لیں گے جا کے. کچھ لوگ اس نیت سے بھی ساتھ چلیں گے، لیکن پھر بھی تعداد بڑھ گئی ہے. یہ ابھی سمجھے ہول کے آنے سے پہلے کے واقعات ہیں. اب یہ خط آ گیا امام علیہ السلام کے پاس کہ مسلم ہانی ابن عروہ عبداللہ ابن عبدو شہید ہو چکے ہیں اور ان کے جنازوں کو ابن زیاد کے سپاہیوں نے کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا ہے. جب یہ خط امام کے پاس آیا تو اس میں جتنے لوگ اس وقت موجود تھے، امام علیہ السلام نے وہاں پر ایک مختصر سا بیان دیا اس خط کو اٹھا کے دکھاتے ہوئے. جیسا کہ آپ سب نے بھی کہا، الگ ظاہر اگر کسی بندے کا مقصد حصول طاقت ہو، حصول اقتدار ہو، تو وہ ایسی خبروں کو نشر نہیں کرے گا، بلکہ ہجوم کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے حقائق کو چھپایا جاتا ہے. لیکن یہاں امام وقت ہیں، حجت خدا ہیں، امام کا مقصد لوگوں کے دلوں کو ایمان کے نور سے بھرنا ہے، امام کا مقصد معاشرے میں عدالت قائم کرنا ہے، امام کا مقصد مظلوم کی دادرسی ہے، امام کا مقصد ظالم کو روکنا ہے، لوگوں کے قلوب کو اگر ایمان کے نور سے منور کرنا ہے تو وہ حقائق کو چھپا کر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے مکہ سے نکلتے وقت بھی امام کا اسی طرح کا فرمان ہے۔ یہ مقام زبالہ میں ابھی جو عرض کروں گا یہ بیان، پھر اس کے بعد دو منزلوں کے بعد ایک اور مقام ہے جسے مقام بطن عقبہ کہتے ہیں، وہاں دوبارہ اسی طرح کا بیان ہے، اور آخری بیان شب عاشور ہے۔ امام علیہ السلام نے حقائق سے آگاہ رکھا ہے اپنے ساتھ آنے والوں کو۔ اب امام کے اس بیان کو سماعت فرمائیے گا۔ امام علیہ السلام نے مختصر کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فَإِنَّهُ قَدْ أَتَانَا خَبَرٌ فَضِيعٌ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک بہت افسوسناک خبر ملی ہے، قتل مسلم ابن عقیل وحانی ابن عروہ وعبداللہ ابن یبتر، مسلم، حانی اور عبداللہ ابن یبتر کے قتل کی خبر آ گئی ہے۔ وَقَدْ خَذَلَتْنَا شِعَتَنَا فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ، اور جتنے لوگوں نے بیعت کی تھی مسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے ہماری مدد سے منہ پھیر لیا ہے۔ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمُ الْإِنْصِرَافَ فَلْيَنْصَرِفْ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَّا دِمَامٌ، بس آپ میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے، جو ہم سے جدا ہونا چاہتا ہے تو وہ واپس جانا چاہے تو وہ آزاد ہے، اور ہماری طرف سے اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ جس جس نے بیعت کر لی تھی، اب ہم اپنی بیعت اٹھا رہے ہیں، جو بھی جانا چاہے آزاد ہے۔ جان لے کہ ہمارے تینوں افراد کوفہ میں شہید ہو چکے ہیں۔ حق گوئی، صاف گوئی، حقیقت کو بیان کرنا، یہ ایک مذہبی پیشوا کی نشانی ہے، یہ علامت ہے، یہ حسین ابن علی نے قیامت تک کے لیے معیار سیٹ کر دیا ہے۔ آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں امت کی، یہی مقصد بیان کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے، لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کی خاطر نکلا ہوں۔ تو جو اصلاح کی خاطر نکلتا ہے وہ کبھی بھی حقائق کو نہیں چھپاتا ہے، چاہے اس کے نقصان میں ہو۔ الگ ظاہر لگے گا کہ نقصان ہوا، لوگ چھوڑ کے گئے، اس بیان کے بعد ہو گیا، وہ جو ایک تعداد آ گئی تھی ان کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں بھائی یہاں تو معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ لہذا جو آپ کے سچے وفادار ساتھی تھے وہی آپ کے ساتھ رہے، اور ایک بڑی تعداد وہاں سے منتشر ہو گئی، نکل گئے وہاں سے۔ یہاں سے ایک معیار معین ہو گیا، اگر اپنے خانوادے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو حقائق چھپایا نہ کریں، اگر معاشرے کی اصلاح کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے تو حقیقتوں کو چھپا کے جھوٹ بول کے نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ہو سکتا ہے وقتی طور پر کسی کو کامیابی مل جائے، لیکن یہ مستقل نقصان ہے۔ اور اگر مقصد اصلاح ہے، مقصد ہدایت ہے، مقصد تربیت ہے، تو پھر حقائق کو چھپائیں گے تو اس مقصد تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ بعض اوقات یعنی یہ چھوٹے سے چھوٹے مرحلے سے لے کر ایک بندے کی ذات، ایک بندے کے گھرانے سے، گھر کے افراد پر مشتمل ایک ٹیم، اس سے لے کر ایک اجتماعی کام کرنے کی بڑی تحریک تک، یہ اصول ہے، حق گوئی، صاف گوئی، حقائق کو نہیں چھپائیں گے، جو چیز جیسی ہے ویسی بتائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو بھی اس آپ کا ساتھ دینے والا ہے وہ کھڑا ہوگا جو بعد میں بھی باقی رہے گا، وإلا کیا ہوگا، جھوٹ کی وجہ سے کچھ لوگ ساتھ تو رہیں گے لیکن جو ہی مشکل وقت آئے گا تو چھوڑ کے نکل جائیں گے، عین مصیبت کے وقت میں بدل جائیں گے۔ موجودہ دور کے اندر جتنی بھی طاقت کے حصول کی تحریکیں ہوتی ہیں، سیاسی تحریکیں جتنی بھی ہمارے ملک میں، تو خیر بہت زیادہ اندھیر مچی ہوئی ہے اس وقت، جو جتنا بہتر جھوٹ بول سکے وہ اتنا معروف ہو رہا ہے۔ بالخصوص اگر آپ دیکھیں تو سیاسی تنظیموں کا ترجمان اسے رکھا جاتا ہے جو ڈٹائی سے جھوٹ بول سکے، اپنے کہے کا انکار کر سکے، اور وہ ترقی کرے گا اس تنظیم کے اندر، وہ صف اول کے رہنماؤں میں شمار ہوگا۔ اس کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے میں ماہر ہے، اسے کوئی شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے۔ آدھی دنیا کو پتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ اسی طرح ڈٹائی کے ساتھ اس جھوٹ پر ڈٹا رہے گا، اکڑا رہے گا۔ لوگوں کو حقائق سے بے خبر رکھنا، یہ موجودہ دور میں جو بھی طاقت اور اقتدار کے حصول کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو بے خبر رکھا جائے، جھوٹ بولا جائے، جبکہ راہیان حق، رہبران حق کا انداز اور طریقہ یہ ہے کہ حق گوئی سے کام لیا جائے گا، یہاں تک کہ 99.99 کو 100 نہیں کہتا کبھی بھی رہبر حق۔ ایک نقطہ یہاں پہ میں ضروری ہے کہ آپ سمجھ جائیں اس بات کو، میں نے کئی جگہوں پہ یہ جملہ سنا ہے تو اندازہ ہو گیا کہ اپنے رہبر کی ابھی تک پہچان نہیں ہے۔ میں نے کئی ایسے افراد سے سنا کہ جو حکومت اسلامی ایران کو جانتے ہیں، نظام ولایت فقیہ سے آشنا ہیں، کہتے سنا نہیں ایران نے تو کب کا ایٹم بم بنا لیا ہے، ایران نے کب کا ایٹم بم بنا لیا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بعض یہ سوچتے ہوں، رہبر معظم نے ایک نہیں دسیوں دفعہ کہا ہم ایٹم بم بنانے کو شرعی طور پر درست نہیں سمجھتے، ہم اس کے شرعی طور پر قائل نہیں ہیں، ہم اس لیے یہ نہیں بنا رہے، اس لیے نہیں کہ بنا نہیں سکتے، یا اس لیے نہیں کہ کوئی ہم پر پابندی لگائے گا بنانے میں، چونکہ ہم اس کو شرعی طور پہ بنانا درست نہیں سمجھتے اس لیے ہم نے نہیں بنایا۔ اور بعض ہم میں سے سادہ لوگ نہیں نہیں بنایا ہے، ویسے ہی کہہ رہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں شاید ہماری طرح کی حکومتوں میں جو بیانات ہوتے ہیں شاید وہاں بھی اس طرح کا بیان ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ حسین ابن علی کا فرزند ہے جو اگر کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں بنایا تو پھر نہیں بنایا، نہ اس پر کبھی کام ہوا ہے۔ جب یمن کی جنگ میں امریکہ نے کہا کہ یہاں پہ ایران ہے، جو ایران ہے کہ جو خفیہ مدد کر رہا ہے، ایران ہے کہ جو اس وقت یمن انصار اللہ کے پیچھے کھڑا ہے، تو رہبر معظم نے کہا ہم علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں، ہم مظلوم کی مدد کریں گے تو کھل کے کریں گے، ہم تمہیں مظلوم کے پیچھے نہیں مظلوم کے آگے نظر آئیں گے اس کے دفاع کے لیے۔ اور ایک اور بات سمجھ لیں، یہ استعمال کا خاص انداز ہے، اور اس کام میں نسبتاً بعض جگہوں پر استعمال کامیاب ہوتا ہے۔ اسرائیل ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، دنیا کا استعمال، اس کی پالیسی یہ ہے کہ وہ امتوں کو، قوموں کو یہ باور کروا دیتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، اس کا کام یہ ہے، فلسطین والوں کو باور کرواتے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم تو کوئی چیز ہی نہیں ہو، ہم تو تمہیں 3 دن میں ختم کر سکتے ہیں۔ جب طوفان الاقصی کا آغاز ہوا تو نیتن یاہو نے کہا اس حماس کو ختم کرنے میں تو 72 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے ساتھ ایران کھڑا ہے، ہم اصل میں ایران سے لڑ رہے ہیں۔ یہ استعمار کا انداز ہے، اور ہم میں سے بھی بعض اوقات ان چیزوں کو گہرائی سے نہ سمجھے تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، ہاں صحیح کہہ رہے، ورنہ حماس کہاں ٹک سکتی ہے۔ جبکہ امام خمینی کی روش کیا ہے، رہبر معظم کا انداز کیا ہے، نظام ولایت فقیہ کا طریقہ کیا ہے، قوموں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا،
ملتوں کو باور کروانا کہ تم کر سکتے ہو, تمہارے اندر صلاحیت ہے. نیتن یاہو کے اس بیان کے بعد جب اس نے کہا نا کہ اگر ایران نہ ہو تو ہم اس کو 72 گھنٹے میں حماس کو ختم کر دیں, تو رہبر معظم نے گفتگو میں بتایا یہ ان کا انداز ہے, یہ جان بوجھ کر ملتوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, ان کے حوصلے کو توڑتے ہیں, کہتے تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. رہبر معظم نے کہا یہ طوفان الاقصا یہ اہل فلسطین کا اپنا کام ہے, اپنا فیصلہ ہے, لڑ بھی خود رہے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں, انہیں اس وقت باہر کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, یہ ان کا اپنا کام ہے. یمن کی قوم نے اگر استقامت دکھائی ہے تو یہ استقامت انہیں ذاتی طور پر خود کھڑا ہونا یہ نظام ولایت فقیہ سکھاتا ہے. کبھی بھی نہیں ہوگا کہ رہبر معظم کسی بھی سیاسی مصلحت کی وجہ سے نعوذ باللہ جھوٹ کا سہارا لے لیں اور ہم میں اور آپ یہ کہ نہیں نہیں وہ ایٹم بم بنائے, وہ ایسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. وہاں ایسا نہیں ہوتا, ولی فقیہ کیا یہ نہیں ہے, جو حقیقت ہے وہی بیان ہوگا, اس میں کسی بھی طرح کا ملمہ آمیز بات نہیں کی جاتی ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کوفہ جا رہے ہیں, افراد کی ضرورت ہے. ابھی یہ دیکھیں نا اس مقام میں زبالہ میں امام علیہ السلام نے اپنے سفیر کی اور ان کی شہادت کی خبر دے دی اور وہ جو 2000 سے زیادہ افراد شامل ہو گئے تھے سب کے سب چلے گئے اور وہی چھوٹا ایک قافلہ جو پہلے سے ساتھ تھے وہی رہ گئے. اور اگلے دن ہر ابن یزید سے ہر آ گیا مقابلے میں, ہر کا 1000 کا لشکر, اور اس کے بعد پے در پے جو بعد میں کربلا میں لشکروں پہ لشکر آتے رہے. سید الشہداء نے یہ سوچ کے کہ مجھے ابھی افرادی قوت کی ضرورت ہے اس لیے کوئی بھی ایسا بیانیہ بنانا چاہیے کہ یہ لوگ چھوڑ کے نہ جائیں, نہیں, یہ حق والوں کی روش ہی نہیں ہے, حق گوئی کی جائے گی. امیر المومنین جب آپ خلافت پہ آئے جب ظاہری خلافت امیر المومنین کو ملی, مغیرہ بن شعبہ نے مولا علی سے جا کے کہا کہ شام میں معاویہ اپنے جڑیں مضبوط کر چکا ہے, آپ اسے فوراً معزول نہ کریں بلکہ اسے کچھ عرصے کے لیے رہنے دیں, پہلے آپ باقی عالم اسلام میں خود کو مضبوط کر لیں پھر اس کے بعد اسے معزول کرنا ہے تو کر لیں. یہ مغیرہ بن شعبہ نے جو امیر المومنین کو مشورہ دیا تھا یہ اس دور کے سیاست کا جو دوسرا معنی تھا اس لحاظ سے بڑا پرفیکٹ مشورہ دیا تھا. شاید آج کے دور کی موجودہ ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی تنظیمیں اس چیز کو بالکل صحیح سمجھیں. جب اس نے یہ مشورہ دیا امیر المومنین نے کہا کہ میں عدالت قائم کروں گا چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے. تو اس نے کہا نہیں پھر مشکل بن جائے, پھر آپ کے لیے خلافت شاید باقی نہ رہے. مولا علی نے دو لفظ کہے, مغیرہ یا عدالت یا گوشہ نشین, بیچ کا راستہ نہیں ہے. اگر علی کے ہاتھ میں انصرام حکومت آئے گا تو پھر عدالت قائم کروں گا, بیچ کا راستہ نہیں, یا عدالت ہوگی یا پھر نہیں, یا پھر علی حکومت نہیں کریں گے. لہذا امام حسین علیہ السلام اسی راستے کے رہے. کوفہ میں امام نے لفظ دیکھنے کیا استعمال کیا, خبر ان فضیع, افسوسناک خبر مجھے ملی ہے. لیکن امام نے صاف گوئی سے کام لیا. لہذا ہم میں سے کوئی بھی اگر اصلاح کا کام کرنا چاہتا ہے تو اپنی تحریک سے, اپنی تنظیم سے, اپنے ادارے سے, اپنی ذات سے, اپنے گھر سے, ہمیں حق گوئی رائج کر کے غلط بیانی, جھوٹ اور دوسرے یعنی اصل بات چھپا کے کوئی اور بات کہہ دینا اس سے نکلنا ہوگا, یہ ضروری ہے. درود پڑے گا محمد و آل محمد.
آگے جگہ بھی ہے اور ذرا جگہ تنگ پڑ گئی. ایک دفعہ درود پڑھیں گے اور ایک دفعہ سب آگے آ جائیں گے. درود پڑھتے ہوں گا. پھر صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. ہماری ماؤں بہنوں کے لیے نیچے بیسمنٹ میں انتظام ہے, اوپر بھی ہے, سوائے ان بزرگ خواتین کے کہ جن کے لیے سیڑھیاں اترنا اور چڑھنے میں مشکل ہیں. باقی اپنی بہنوں اور ماؤں سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ پھر بیسمنٹ والے جگہ پہ جائیں, چونکہ یہاں جگہ تنگ پڑ رہی ہے اور اس طرح بیٹھنا مناسب نہیں ہے. درود پڑے محمد و آل محمد پر. جی خواتین رضاکار ہماری وہ رہنمائی فرمائیں, اور سوائے جن کے لیے سیڑھیاں اترنے کی مشکل ہو ان کے علاوہ باقی ہماری مائیں بہنیں بیسمنٹ میں تشریف لے جائیں. سکرین بھی لگی ہوئی ہے, انتظام سارا ہے. پھر صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. بس صاف گوئی سے کام لینا. بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, کبھی بھی وہ بات مت کریں جو درست نہ ہو. یہ کہہ دینا کہ بیٹا مجھے نہیں معلوم, غلط بات کرنے سے درست ہے. بچے کے ذہن میں آ جائے گا کہ انہوں نے صحیح کہا تھا کہ ان کو نہیں معلوم. لیکن اگر ایسے ہی اپنی ذات کو ایسا کہتے ہوئے برا لگ رہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم, کوئی ایسی بات کرنے جو درست نہ ہو. بعد میں جب بچے کو پتا چل جائے گا کہ جو آپ نے بات کی تھی وہ درست نہیں تھی, تو پھر اس کا نظریہ, اس کی رائے ٹھیک نہیں رہے گی. لہذا یہ جو صاف گوئی کی عادت ہے, یہ ایک خانوادے کی تربیت سے لے کر ایک معاشرے کی اصلاح تک کے لیے ضروری ترین صفات میں سے ایک ہے. الہی رہبران کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو حقائق سے بے خبر رکھیں, یہ نہیں ہوگا کبھی بھی. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. کربلا کربلا کربلا کربلا اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگلا جو مقام ہے, ایک مقام ہے شقوق کے نام سے. اس مقام پہ بھی امام علیہ السلام نے یہاں پہ سٹے کیا ہے. کوفہ کا ایک شخص یہاں امام علیہ السلام سے اس نے ملاقات کی. امام نے اس سے کوفہ کے حالات اور اہل کوفہ کے افکار و خیالات کے بارے میں اس سے سوال کیا. تو اس شخص نے جواب میں کہا, فرزند رسول, اہل عراق آپ کے خلاف متحد ہو چکے ہیں, ہم آواز ہو چکے ہیں, اور آپ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا جا رہا ہے. جب بھی امام علیہ السلام کے سامنے ایسی صورتحال آئی ہے اس پورے رستے میں, جہاں کہیں بھی ایسی صورتحال نظر آئی ہے کہ جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں, اب آپ کے لیے کوئی امکان نہیں ہے, بس یہ کہ جنگ ہوگا, شہادت ہے, موت ہے, ایسے موقعوں پہ آپ نے دنیا کی زندگی کے بارے میں ارشادات آپ کے موجود ہیں. ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام کا یہ بیان آپ کے ساتھ رہنے والوں کے لیے بھی ایک درس و عبرت ہوتا تھا کہ بھئی گھبراؤ مت, یہ تو دنیا کی عارضی زندگی ہے جس میں جلد ختم ہو جانا ہے. یا جیسے یہ جو امام کا آخری خط ہے جو یہاں پہ جس کا جملہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا تو جیسے تھی ہی نہیں, آخرت ہمیشہ سے ہے. اس موقع پر بھی امام علیہ السلام نے کچھ اشعار پڑھے اس فرد کے جواب میں, بہت قیمتی ہیں اور بہت اہم پیغام اس کے اندر ہے. ہم میں سے جس کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے اس کی زندگی آسان ہو جائے. واقعی سمجھ میں آئے زندگی آسان ہو جائے, افکار کا رخ بدل جائے, زندگی کو دیکھنے کی نظر بدل جائے, دنیا اور اس کے تمام معاملات کو دیکھنے کی نگاہ بدل جائے. اگر امام علیہ السلام کے ان اشعار کو جو آپ نے وہاں پر کہے اگر اس میں غور کریں تو آپ دیکھیے گا امام کیا کہہ رہے. سب سے پہلے امام نے جواب میں کہا, ان الامر للہ یفعل ما یشاء,
ربنا تبارک ہوا کل یوم یوم فی شأن, کہا کہ جو کچھ بھی پیش آتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, وہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے, اور ہر روز اس کا ایک خاص ارادہ ہوتا ہے, ہر روز خدا کا ایک خاص ارادہ ہے. پھر آپ نے وہ اشعار کہے, امام نے کہا فَإِن تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَةً فَدَارَ ثَوَابَ اللَّهِ أَعْلَى وَأَمْبَل. اب صرف ترجمہ پتا جاؤں گا, دیکھیے گا. آپ نے فرمایا اگرچہ بعض لوگوں کے لیے یہ دنیا انتہائی قیمتی ہے, اگرچہ ایسا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے دنیا انتہائی قیمتی ہے, قیمت رکھتی ہے, وہ دنیا کے معاملے میں آسانی سے گزرتے نہیں ہیں کیونکہ دنیا کے ان کے نزدیک قیمت ہے. امام فرماتے ہیں اگرچہ بعض لوگوں کے لیے یہ دنیا انتہائی قیمتی ہے, لیکن اللہ کا دار ثواب اس سے زیادہ قیمتی اور گرا بہا ہے. اگر دنیا قیمتی ہے تو جان لو, اگر تمہیں کسی قیمتی چیز کی تلاش ہے اور وہ تمہیں دنیا لگتی ہے اور تم قیمتی چیز کے شوق رکھتے ہو, تمہیں پسند ہے کہ تم قیمتی چیز کو اپناؤ, تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کا دار ثواب زیادہ قیمتی ہے اور اس کی قیمت گرا بہا ہے, یعنی اس کو آپ کیلکولیشنز میں لا بھی نہیں سکتے. بس اگر کسی کے نزدیک دنیا قیمتی ہے تو اسے جان لینا چاہیے خدا کا دار آخرت اس سے زیادہ قیمتی ہے. اگلا, اور اگر جمع شدہ مال و دولت کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر انسان کا اس کے بارے میں بخل کرنا صحیح نہیں ہے. اگر مال دنیا کو, جمع شدہ مال و دولت کو چھوڑ ہی جانا ہے, ساتھ لے کے نہیں جانا, کسی واقعی کوئی سمجھدار انسان ہوگا, اس نے اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے وصیت کی کہ میری یہ جرابیں میں نے حج کے دوران ان کو استعمال کیا ہے, خانہ کعبہ کے جو زمین ہے اس کے ساتھ یہ جرابیں مس ہو چکی ہیں, مسجد نبوی میں مس ہو چکی ہیں, لہذا جب میں مر جاؤں تو یہ جرابیں مجھے پہنا کے دفن کر. وصیت, لیکن اس نے وصیت کسی اور مقصد کے لیے کی تھی. جب وفات پا گئے, اب بیٹوں نے بتایا کہ بھئی آپ نے کفن بنائی تھی, یہ جرابیں بھی پہنا نہیں, بابا نے وصیت کی تھی, تو سنو کہ نہیں ہو سکتا, اجازت نہیں ہے. اس نے اصرار کیا, جھگڑا بھی کرنے لگے, تو خیر کسی بڑے عالم کو بلا کے بتایا کہ شرعاً اجازت نہیں ہے, آپ اس طرح نہیں کر سکتے. تو اس وقت ان کی والدہ نے ان کے والد کا خط پکڑایا, آپ کے والد نے کہا تھا کہ جب یہ مسئلہ آ جائے تو یہ خط انہیں دو. انہوں نے خط کھولا تو اس باپ نے اپنے بیٹوں کو لکھا تھا, بیٹو سمجھ لو میں نے اس دنیا میں جتنی کوشش کی, جو بھی جمع کیا, میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا میں ایک جراب بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا ہوں, دو جرابوں کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے ساتھ لے کے جاؤں, چھوڑ کے جانا ہے. یہ سید الشہداء کے, اب میں جب آپ ساتھ ساتھ سفر کرے نا, امام کے مدینہ سے لے کے اب ہم کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں, اس کا آخری جملہ سخت تھا میرے لیے, خود مطالعے میں بھی. یہ حسین ابن علی کے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار تھی, جو دنیا کی حالت تھی اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر مال و دولت چھوڑ کے ہی جانا ہے تو پھر اس کے بارے میں بخل کرنا صحیح نہیں ہے. پھر کس بات پہ بخل کرتے ہو؟ اب بخل کی تو ایک کیفیت وہ ہے نا کہ انسان راہ خدا میں مستحب انفاق نہ کرے اور بخل کرے, یہ تو بخل میں آتا ہے. لیکن اگر اپنے مال میں موجود واجبات ادا نہ کرے تو یہ تو بخل میں بھی نہیں آتا, یہ تو ترک واجب میں آتا ہے. ترک واجب کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. امام نے ترک واجب سے اگلے مرحلے کی بات کی ہے, خمس و زکات نہ دینے والے کی بات نہیں ہو رہی, مستحب انفاق نہ کرنے والے کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مال دنیا جب چھوڑ کے جانا ہے تو پھر اس میں بخل کرنا صحیح نہیں ہے. اگلا جو اس کا جملہ ہے یہ ذرا معروف بھی ہے. امام نے کہا, بلکہ اس سے اگلا مصرع, اگلا جملہ سن لیں, اگر رزق اور روزی مقدر ہے اور تقسیم کر دی گئی ہے تو پھر انسان دولت کے حصول کے لیے جتنی کم تما کرے اتنا ہی بہتر ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان محنت کرتا ہے, کچھ کماتا ہے, انسان کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, دین نے تشویق دلائی ہے, لیکن ایک دفعہ انسان تما کرتا ہے. محنت کرنا اور لالچ کرنے میں فرق ہے. محنت کیوں کر رہا ہے؟ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں آیا اور باتوں میں کہا, مولا ہم تو, یعنی اس نے اپنے حساب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرا کاروبار کرتا ہوں, محنت کرتا ہوں, تو لگتا ہے میں دنیا دار ہو گیا ہوں. امام علیہ السلام نے کہا, یہ جو تم کاروبار کرتے ہو, یہ جو تم محنت کرتے ہو, کماتے ہو, تمہارا مقصد کیا ہے؟ تم اس کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا, مولا میں ایک پہلے مرحلے میں تو اپنے گھر والوں کے لیے نان و نفقے کا بندوبست کروں, آسودہ رکھوں تاکہ کسی کے سامنے انہیں ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. دوسرا میں کوشش کرتا ہوں کہ سائل اور محروم کو ان کا حق ادا کروں. میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ کماؤں تاکہ زیادہ انفاق کر سکوں, یتیم پروری کر سکوں, مسکین پروری کر سکوں, ضرورت مندوں کی محتاجی ان کی دور کر سکوں, رشتہ داروں کے اندر اگر کوئی محتاج ہے تو ان کی محتاجی دور کروں, اور تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں حج و عمرہ کر سکوں, جا کے زیارت کر سکوں. امام علیہ السلام نے کہا, پھر تمہارا مقصد دنیا نہیں ہے, پھر تمہارا مقصد آخرت ہے. اگر تم یہ مقصد لے کے کام کر رہے ہو, یہ مقصد آخرت والی زندگی ہے. پھر روزانہ کا 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے جو جا کے مارکیٹ میں, بازار میں, ملازمت میں لگا رہا ہے, اگر ہدف یہ ہے تو پھر آخرت فوکس ہے, اس کو دنیا دار نہیں کہا جا سکتا. لیکن اگر اس لیے کما رہا ہے کہ میں نے دوڑ میں شامل ہونا ہے, دولت کے میراتھن ریس میں آگے سب سے آگے نکلنا ہے, ہمارے خاندان میں جتنے بھی پیسے والے ہیں میں نے ان میں فرسٹ آنا ہے, پھر دوسرے والے خاندان کا مقابلہ شروع کر دوں گا, پھر قبیلے میں مقابلہ شروع ہو جائے گا, پھر قوم میں, پھر ہم ملک میں سب سے آگے نکل جائیں گے, پھر ہم دنیا میں سب سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے. پاکستانی روپوں میں ارب پتی بننے کے بعد ہم ڈالرز میں ارب پتی بننے کی کوشش کریں گے. پھر یاد رکھیے گا, یہ پھر کبھی ختم نہیں ہوتا. اس پھر کا ایک ہی خاتمہ ہے, الہاکم التکاثر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تکاثر کا علاج, تکاثر کی بیماری کب ختم ہوتی ہے؟ حتی زرتم المقابر. یہ دور, یہ والی میراتھن, اس کا اینڈنگ پوائنٹ قبر کا گڑا ہے, اس سے پہلے نہیں ختم ہوتی. اسی لیے امام علیہ السلام نے کہا, تما مت کرو, تما میں مت آؤ. ہاں, جو چھٹے امام نے جو راستہ بتا دیا, محنت کرے. کیوں کما رہا ہے؟ صرف ذات کے لیے نہیں, صرف اپنی اولاد کے لیے نہیں, بلکہ وہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے. حضرت جعفر طیار کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے, آپ نے فرمایا, خدا میرے بھائی جعفر پر رحم کرے کہ وہ زیادہ دولت کمانا چاہتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسکینوں اور فقیروں کی مدد کر سکے. تعریف کی جعفر کی. لیکن یاد رکھیں اگر تما کریں گے اور اس والی دوڑ میں آ جائیں گے کہ دوسروں سے آگے بڑھنا ہے, گھر میں, گاڑی میں, سواری میں, بینک بیلنس میں, جائیداد میں, دوسروں سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں اگر شامل ہو گئے تو یاد رکھیں ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے, آرزوئیں بادشاہوں کی بھی کبھی پوری نہیں ہوئی ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. بس امام نے کیا کہا, اگر رزق و روزی مقدر ہے اور تقسیم کر دی گئی ہے تو پھر انسان دولت کے حصول کے لیے جتنی کم تما کرے اتنا ہی بہتر ہے. کم سے کم انفاق کے لیے کوشش کرے اور اس کے علاوہ تما کو کم کرے اپنی, ورنہ یہ بڑھے گی تو تکاثر میں لے کے جائے گی. اور جو بھی تکاثر کے دور میں پڑ چکے ہیں, مرض شدید ہے, جب کبھی انذار کیا جائے, ڈرایا جائے, بتایا جائے, اگر تکاثر کا مرض شدت پکڑ گیا ہو تو وقتی طور پہ اثر ہوتا ہے. مثلا مجلس میں ذکر ہوا, عاشور تک اثر رہے گا اور عاشورا کے بعد پھر دوبارہ تکاثر کی دوڑ شروع ہو جائے. یہ مرض سخت ہے, اسی لیے خدا نے کہا کہ یہ مرض اگر کسی کو لگ گیا شدید, قبر کے گڑے پہ جا کے ختم ہوگا. وہاں جا کے سمجھ آئے گی کہ او وہ دور تو قلب یہاں لے کے آ گئی, وہاں جا کے ختم ہوگی. اس لیے کم تما اتنا ہی بہتر. آخری جملہ جو امام نے ان اشعار میں کہا, اور اگر بدن بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ انہیں موت آئے تو پھر اللہ کی راہ میں تلوار سے مارے جانا سب سے افضل ہے. اگر اس بدن کو بنائے ہی اس لیے گئے کہ اس کو موت آنی ہے تو پھر راہ خدا میں موت آئے, تلوار سے موت آئے, یہ سب سے افضل ہے. کیا کہنا چاہ رہے امام؟ یاد رکھیں شہادت پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی جاتی. شہادت صرف دعاؤں سے نہیں ملتی ہے, شہادت زندگی سے ملتی ہے. شہید قاسم سلیمانی کہتے ہیں, آپ شہید ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ شہید قاسم سلیمانی کی ایک تقریر میں انہوں نے کہا, شہید ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے, ہم اس شہادت کی موت کو کھینچ کے اپنی طرف لا نہیں سکتے, لیکن شہداء جیسی زندگی ہم گزار سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. جو شہداء جیسی زندگی گزارے گا, پروردگار اس زندگی کے انعام کے طور پہ شہادت عطا کر دے. لہذا جو امام نے یہاں پر کہا, اگر اس بدن میں اس کو موت ہی آنی ہے تو پھر اللہ کی راہ میں تلوار سے مارے جانا سب سے افضل ہے.
نعرہ حیدری
یا علی
سلام.
اس کے بعد وہ جو آخری جملہ امام نے کہا, اپنے ساتھ ان باوفا اور مخلص, چونکہ وہ پچھلے مرحلے میں وہ چلے گئے سارے, اب باوفا اور مخلص لوگ ہیں, کہا علیکم سلام یا آل احمد فإنی ارانی انکم سوف ارحل. آپ پر سلام ہو اے خاندان احمد, کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جلد ہی آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. تم پر سلام ہو میرا اے محمد کی آل, جتنے بھی اس وقت ساتھ تھے. کہا میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں بہت جلد تم سے رخصت ہو جاؤں گا. آج پانچ محرم ہے, ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے سید الشہداء آج بھی کہہ رہے ہیں, اے میرے عزاداروں یہ پیغام جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کے بعد یہی کہہ رہے ہیں سید الشہداء, میں بہت جلد تم سے رخصت ہو جاؤں گا. عاشور کو چند دن رہ گئے. لہذا جس مرض نے اس دور کے معاشرے کو اس حد تک پہنچا دیا کہ خاندان نبی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, وہ مرض دنیا کی شدید محبت تھی، دنیا کی قیمتی ہو گئی تھی، اور اس محبت دنیا میں پستی کی طرف جانا شروع کر دی. حنیف بن مسلم، ایک جملہ مصائب کا ہے لیکن ابھی ذہن میں آئے کہنے لگا، کتنا گر گئے تھے دنیا کے لیے، کتنا پستی کی طرف چلے گئے. ایک لائن نے آخری لمحوں میں سید الشہداء کو ایک پتھر اٹھا کے مارا تھا. حمید کہتا ہے میں نے اس کو پکڑ کے کہا کیوں کیا تم نے ایسا؟ تو اس نے کہا مجھے شمر نے کہا تھا اگر یہ پتھر تم مارو تو تمہارے جانوروں کو ایک سال تک چارہ مفت میں دے دوں گا. اتنا گر گئے جانور کے چارے کے لیے، جگر گوشے بتول کو پتھر مار رہے تھا. تو یہ حب دنیا، کیوں کہا معصوم نے، حب دنیا جڑ ہے تمام برائیوں کی. اسی لیے سید الشہداء قدم قدم پر اس دنیا کی زندگی کی پستی، اس کی بے ثباتی، اس کے جلدی ختم ہونے کو اور آخرت کے بقا کے لیے شہادت کی موت کی افضلیت کو اور دنیا سے اپنا منہ موڑنے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، قدم قدم پہ کہہ رہے ہیں، آگے بھی آپ دیکھیں گے. پس عزیزان محترم، یہ سفر جاری ہے سید الشہداء کے ساتھ، مکہ سے کربلا کے رستے میں ہیں. کل کی مجلس میں شاید ہم کربلا کے نزدیک پہنچ جائیں. کل 6 محرم ہے ان شاء اللہ تعالی، حضرت علی اصغر کے مصائب کل پڑھنے ہیں. فلسطین کے غزہ کے 17,000 معصوم بچے جو شہید ہوئے ہیں، ہماری گردن پہ ان کا حق ہے، انہیں فراموش نہ کر بیٹھے. اسی لیے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ کل کی مجلس کو ہم خصوصی طور پر ان غزے کے ثابت قدم، شیر دل، حقیقی مسلمان، صاحبان ایمان، ان شہداء بچوں کے لیے، ان کی ماؤں کے لیے کل کی مجلس کو خاص کر رہے ہیں. اس لیے آپ سب جتنے بھی یہاں پہ خانوادے آتے ہیں، کل کی مجلس میں تیاری کے ساتھ آئیں، کچھ نہ کچھ ایسا بنا کے لائیں جس کے ذریعے سے ہم اظہار یکجہتی کریں. ہمارے بچے جتنے بھی مجلس میں ہیں، جتنے ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں، سب آپ سب بھی، ہر ایک کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ہو جو آپ خود لے کے آئے ہوں. پہلے ہمارے دوستوں کا ارادہ تھا کہ ہم کچھ خود بنا کے تقسیم کریں، لیکن میری رائے یہ تھی کہ سب خود شامل ہوں، اس میں زیادہ اثر ہے، اس میں زیادہ آپ کا وجود شامل ہوگا. لہذا کل کی مجلس میں ہم امام حسین علیہ السلام کے وہ کلمات بیان کریں گے، جب کل آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو لگے گا امام نے یہ غزہ والوں کے بارے میں کہا ہے. جو ذکر امام نے کیا آج اس کا عملی مصداق اہل غزہ نظر آ رہے ہیں. لہذا کل کی مجلس میں آپ تمام عزاداران، ہماری مائیں بہنیں، سب بچے کل فلسطین کے لیے، غزہ کے مظلومین کے لیے، ان شہید ہونے والے 17,000 بچوں کے لیے، ان شہید ہونے والی ماؤں کے لیے، ایک ایک ماں دو دو جنازے اپنے بچوں کے اٹھائے، جن کی تصویریں، جن کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں، جو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہنے والے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، انہیں بتائیں گے، کل کی مجلس سے پیغام دیں گے کہ ملت امام حسین کبھی بھی کسی مظلوم کا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا.
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
یاد رکھیں آیت اللہ مصباح یزدی نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ جو عزادار یہ سمجھے کہ آج کے دور کے مظلومین کے ساتھ یا آج کے دور کے مظلوم کا تذکرہ عزاداری میں نہیں ہونا چاہیے، آیت اللہ مصباح یزدی نے کہا وہ سیکولر عزادار ہے، اسے عزاداری کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا. امام حسین مظلومین کا امام ہے، حسین ظالموں کے خلاف بلند ہونے والی آواز کا نام ہے، لہذا کل کی مجلس انشاءاللہ تعالی ہم سب میں اسی لیے میں نے چاہا درخواست کروں اپنے پورے وجود کے ساتھ شامل ہوں گے ارادے کے ساتھ اور خود کچھ تیار کر کے لائیں. کل جب یہاں پہ بچوں کے ہاتھ میں وہ بلند ہو چاہے وہ تصویر ہو کوئی پوسٹر ہو کوئی بھی چیز وہ آپ کے اپنے ہاتھوں تیار شدہ تاکہ باوجود شرکت کریں گے سب مل کے اور یہ پیغام ان مظلوم ماؤں تک پہنچائیں گے کہ حسین کے ماننے والے تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور تمہارے ساتھ رہیں گے اور ظالموں کے مقابل میں رہیں گے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. بس عزیزان محترم آج کی مجلس میں میری خواہش ہے کہ میں یتیمان امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ کروں. حضرت قاسم کا ذکر اکثر ہوتا ہے, میں آج امام حسن کے دونوں بچوں کا ذکر کروں گا. ان ایام میں تھوڑی سی مجلس کا وہ دورانیہ کچھ نہ کچھ بڑھتا جا رہا ہے, آپ درگزر فرمائیے گا. یہ ایام عزا بالخصوص یہ جو پہلے 10 دن ہیں اس میں کچھ وقت اگر زیادہ مجلس میں لگ جائے تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے لیے مفید ہوگا اور ان جگہوں پہ ضرور کام آئے گا کہ جہاں بہت ساری چیزیں کام نہیں آتی ہیں. قاسم امام حسن کا وہ بچہ کہ جسے یزیدی سپاہیوں نے دیکھ کر کہا تھا حسین کے خیموں سے ایسا بچہ نمودار ہوا جیسے کہ کوئی چاند کا ٹکڑا نکل کے آیا ہے. حمید بن مسلم مورخ ہے جو یزیدی لشکر میں تھا. واقعہ کربلا کو 5 سال گزر گئے, کوفہ میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا, اس سے کسی نے پوچھا کوئی ایسا منظر ہے کربلا کا جو تم ابھی تک نہیں بھولے؟ اس نے کہا ہاں, میں اس نوجوان کو اس بچے کو کبھی نہیں بھول پایا جو حسین کے خیموں سے نکلا تو نہ اس نے سر پہ خود پہنا ہوا تھا نہ اس کے بدن پہ زرہ تھی, ایک قمیص پہنے ہوئے اور سر پہ امامہ باندھے ہوئے وہ ایسے نمودار ہوا جیسے بادلوں کی اوٹ سے چاند نکل کے آتا ہے. پھر کہتا ہے میں آج تک نہیں بھولا کہ اس کا ایک جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا اور وہ اس کا بایاں جوتا تھا, اتنی باریکی سے اسے یاد ہے. اگر دشمن کے سپاہیوں کو قاسم چاند کا ٹکڑا لگے تو اپنی ماں کی آنکھوں کے لیے وہ کیا ہوگا, اپنے چچا حسین کے لیے کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب بھی قاسم اجازت لینے آئے امام اجازت نہیں دے رہے. میں اکثر ہر سال شہید متحری نے جو روایت نقل کی وہ پڑھتا ہوں, اس سال میں دوسری روایت پڑھنے لگا ہوں کہ وہ روایت بھی اس سال کے مطالعے میں مزید اس کی تحقیق کر چکا ہوں. چند مرتبہ کی اجازت جب نہیں دی سید الشہداء نے تو حضرت قاسم اندر والے خیموں کی طرف گئے, وہاں ایک جگہ بیٹھے, اپنی باہوں کو گھٹنوں کے گرد رکھا اور سر رکھ کے رونے لگے. جناب ام فروہ نے اپنے بچے کو روتا دیکھا. ماں کے لیے بچے کا رونا بڑا معنی رکھتا ہے, لیکن ماں کے لیے اپنا یتیم بچے کا رونا زیادہ معنی رکھتا ہے. ام فروہ نے دیکھا قاسم رو رہے ہیں تو تڑپ گئی, آئی اٹھایا قاسم, میری لال کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اما جان ایک ایک کر کے سب شہید ہو رہے ہیں, چچا پہ قربان ہو رہے ہیں, میں بار بار گیا ہوں, چچا مجھے موقع نہیں دے رہے, مجھے اجازت نہیں دے رہے. جناب ام فروہ نے کہا قاسم تمہارے بازو پہ جو تعویذ ہے اسے کھول لو, تمہارے بابا نے جب یہ تمہیں باندھا تھا تو مجھ سے کہا تھا اگر قاسم پر کوئی مشکل وقت آئے اس وقت اسے کھولنا, تو اس سے زیادہ کوئی مشکل وقت نہیں ہے. کھولا دیکھا تو ایک خط تھا, جو ہی قاسم نے کھولا تو امام حسن کی تحریر ہے, میرے بیٹے قاسم جب تم دیکھنا کہ میرا بھائی حسین دشمنوں میں گھر جائے اور اس کا یار و مددگار کوئی نہ ہو. ہائے کیا لکھا ہے جانتے ہیں آخری جملہ کیا لکھا ہے؟ اور میرا بھائی حسین پیاسا ہو تو قاسم خود کو میرے بھائی پہ قربان کر دیں. اب ہاتھ میں خط لیا, آنسو پوچھے, خوش ہو گئے. اب آئے چلتے ہوئے تیز تیز قدموں سے. امام حسین تشریف فرمائے, حضرت عباس ساتھ ہیں. اس سے پہلے جتنی دفعہ بھی قاسم آئے نا اجازت لینے کے لیے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے آ رہے تھے. اب امام حسین نے دیکھا قاسم کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ تیز تیز چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو امام حسین نے کہا, عباس میرا بھتیجا لگتا ہے میرے لیے کوئی آزمائش لے کر آیا ہے. آ کر کہا, چچا جان یہ دیکھیں, اب تو مجھے اجازت دے دیں. امام حسین نے جو ہی خط اٹھایا, آپ اس بات کو محسوس کیجئے گا, جب بھی کوئی انسان کسی بھی مشکل وقت میں ہو اسے اپنے قریبی یاد آتے ہیں. یہ میرے مولا حسین کی تنہائی کا وقت ہے, غربت کا وقت ہے, مسافری میں ہے. خط دیکھا تو امام حسن کی تحریر تھی, اپنے بھائی حسین امام حسن کے ہاتھ ہاتھ کا لکھا ہوا. جو ہی دیکھا امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ میرے بھائی کو میرا احساس. بس اس خط کو پڑھا, اپنی آنکھوں سے لگایا اور قاسم کو اپنے گلے لگا لیا. کہتے اتنا گریہ کیا امام حسین نے, شاید قاسم کو گلے لگا کر امام حسن کی یاد آئی ہوگی بھائی کی. اس قدر گریہ کیا کہ غش کھا گئے. حضرت عباس سے کہا, آغا پنائیان یہاں سے اگلا حصہ پڑھتے ہیں. حضرت عباس سے کہا, عباس ہمارا یتیم بھتیجا میدان جانا چاہ رہا ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے تیار کروں. قاسم کو فنون جنگ حضرت عباس نے سکھائے ہوئے ہیں. قاسم کو لے کے اس خیمے میں گئے جہاں پہ سپاہیوں کے لباس رکھے ہوئے تھے. یتیمان حسن کی داستان ہے. آج میرا دل ہے نا پڑھوں ایک دفعہ مکمل, اس لیے تھوڑا وقت آپ کا لگے گا. لیکن اس سے پہلے جو بھی پرسہ ہو امام حسین کو دیتے ہیں نا, آج دو یتیموں کا پرسہ ہے کہ جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں تھا, حسین ابن علی سرپرست تھے. حضرت عباس خیمے میں لے کے گئے. زرہ جنگ میں زرہ اس لیے پہنائی جاتی ہے, اس میں لوہا شامل ہوتا ہے تاکہ کوئی تلوار اگر لگے تو اس تلوار کا زخم ڈائریکٹ بدن کو نہ لگے, زرہ روک لیتی ہے, زخم کی شدت کم ہو جاتی ہے. سر پہ ایک لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی تھی جسے خود کہتے تھے. خود اس لیے ہوتا تھا اگر تلوار کوئی سر پہ لگے, کوئی بھی اسلحہ سر کے اوپر مارے تو وہ لوہے کی وجہ سے سر محفوظ رہے. اب حضرت عباس ایک زرہ پہنائے بڑی ہے, دوسری پہنائے بڑی ہے. آغا پنائیان کہتے ہیں کوئی اگر دیکھ سکے عباس کی بے چینی کو کہ کتنی تیزی کے ساتھ زرہ پہ زرہ پہنا رہے اپنے بچیجے کو. کہتے ہیں جب کوئی خود پورا نہیں آیا, زرہ پوری نہیں آئی, حضرت عباس بیٹھے اور رونے لگ گئے. کہا, قاسم میرے لال کوئی زرہ پوری نہیں آ رہی, کوئی خود پورا نہیں آ رہا, کیسے تجھے میدان میں جانے دوں. اپنے دونوں ہاتھوں کو چچا عباس کی داڑھی کے نیچے رکھا, پیشانی کا بوسہ لیا, کہا, چچا جان بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے, مجھے اسی طرح تیار کر دیں, مجھے میدان میں جانے دیں, میں علی کا پوتا ہوں, زرہ کی ضرورت نہیں, آپ دیکھیے گا کیسی جنگ کرتا ہوں. بس امامہ باندھا ہے سر پہ, قمیص ہے بدن پر, میدان کی طرف چل پڑے. اب دونوں امام حسین چچا, حضرت عباس بھی چچا, یتیم بھتیجے کی جنگ دیکھنے کے لیے ایک اونچے ٹیلے پر دونوں کھڑے ہو گئے. ایک تو بھتیجے کو سہارا بھی ہو کے چچا دیکھ رہے ہیں. میدان میں گئے, مبارز کا سوال کیا. شام کے لشکر کا ایک بڑا پہلوان تھا, ازرق شامی کہتے تھے. جب اس نے دیکھا کہ علی کا پوتا آیا ہے, یہ بغض علی والا تھا, اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا مقابلے میں جاؤ. آیا مقابلے میں, حضرت کا چھوٹا بیٹا واصل جہنم ہو گیا. اس نے دوسرا بیٹا بھیجا, واصل جہنم ہو گیا. تینوں بیٹے حضرت کے شامی کے قاسم کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گئے. حضرت کے شامی خود اٹھا, ایک طویل الجثہ بڑے قد و قامت کا پہلوان تھا. جب وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے قاسم کے مقابلے کے لیے نکلا, امام حسین دیکھ رہے ہیں, لیکن حضرت عباس تھوڑے سے پریشان ہو گئے. ایک دفعہ بے چین ہو کر عباس نے سوالیہ نشانوں کے ساتھ مولا حسین کی طرف دیکھا. شاید عباس کہہ رہے ہوں آقا شامی تشکر کا سب سے بڑا پہلوان آ گیا ہے, میرے بھتیجے کے پاس نہ زرہ ہے نہ خود ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں چلا جاؤں میدان میں. سید الشہداء نے اپنا رخ پھیر لیا, قضاء الہی پر راضی ہیں. لیکن علی کا پوتا, اس کے رگوں میں علی کا خون, جب ازرق کے شامی ملعون کو بھی قاسم نے واصل جہنم کر دیا تو عمر سعد نے آواز دی, کہا یہ علی کا خون ہے, اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ تم سب کو ختم کرنے والے لوگ ہیں, ایک ساتھ یکبارگی میں حملہ کر دو. پس عزاداران نے مولا یکبارگی میں ایک ایسا حملہ ہوا ہے کہ ایک ایسی دھول اٹھی ہے کہ قاسم اب دکھائی نہیں دے رہے. ایک لعین ہے اسعد زرارہ جس کو کہتے ہیں, اس نے قاسم پھر بھی لڑ رہے ہیں, لیکن اس اسعد نے ایک جگہ سے چھپ کر ایک گرز پکڑا ہوا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح حسین کو عزادار کر دے بھتیجے کے اوپر. کہتا ہے کسی طرح موقع کا انتظار تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے بائیں پہلو سے اپنے گرز کا وار کیا ہے, سر پہ قاسم کے خود نہیں تھا, امامے پہ گرز لگا ہے, قاسم کا سر پاش پاش ہو گیا ہے. جس شہید نے بھی صدا دی ہے نا اس نے السلام علیکہ کہا ہے, لیکن 13 سال کے یتیم حسن کی زبان سے نکلا یا حسین ادرکنی, چچا میری مدد کو آئیے. امام حسین نے حملہ کیا ہے. جب امام حسین حملہ کر کے پہنچے ہیں تو دیکھا یہ ملعون قاسم کا سر جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا ہوا ہے. مولا حسین نے آواز دی او لعین میری آنکھوں کے سامنے میرے بھتیجے کا سر جدا کرے گا. حملہ ایسا کیا کہ اس حملے میں ایک دھول مچی ہے, لیکن کچھ دیر کے بعد منظر کیا ہے, قاسم کا سر امام حسین کی گود میں ہے اور امام حسین بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں اور ایک جملہ کہہ رہے ہیں, میرے لال تیرے چچا پر کتنا سخت ہے کہ تو مدد کے لیے بلائے تیری مدد نہیں کر سکا, اور جب میں پہنچا ہوں تو میری مدد کا فائدہ نہیں ہوا ہے. ایک جملہ عرض کر دوں, قاسم جب میدان میں گئے تھے تو قاسم کا قد چھوٹا تھا امام حسین سے, لیکن جب میدان سے قاسم کو لے کے امام حسین چلے ہیں, شیخ مطہری لکھتے ہیں حسین نے قاسم کو اپنے خیمے سے لگا دیا ہے اور لے کے پڑے ہیں گنج شہیدا کی طرف جہاں بنی ہاشم کے جنازے پڑے تھے, لیکن اب قاسم کا جنازہ کچھ لمبا ہونے لگا ہے. حسین میں اٹھاؤ تو ہے لیکن قاسم کے پاؤں کربلا کی زمین پہ لکیر کھینچتے آ رہے ہیں. حسن کا لال قربان ہو گیا. میں نے کہا نا آج یتیمان حسن کا ذکر کروں. یہ جو دوسرا شہید ہے اس کی جو مصیبت ہے یہ کربلا میں اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہے, عبداللہ ابن امام حسن. جب امام حسن شہید ہوئے, عبداللہ یا ابھی کچھ ہی وقت ہوئے پیدا ہوا تھا یا امام حسن کی شہادت کے 2 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے, یوں اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا ہی نہیں ہے, اس نے شروع سے امام حسین کو دیکھا ہے اور امام حسین کے ساتھ اس کی نسبت بہت زیادہ تھی, انسیت بہت زیادہ تھی. یہی وجہ تھی کہ آخری دفعہ جب امام حسین خیموں سے الوداع ہوئے تو جناب زینب سے کہا، بہن زینب اور کچھ بھی نہیں کرنا، عبداللہ کو روک کے رکھنا، عبداللہ کو مجھے ایسا نہ ہو کہ میں عبداللہ کو نظر آ جاؤں، کیونکہ یہ اس قدر میرے ساتھ مانوس ہے، اگر مجھے دیکھ لے گا تو میدان میں آ جائے گا، لہذا عبداللہ کو میدان میں نہ آنے دینا. آغا پناہیان کہتے ہیں کہ صبح عاشور سے حسین ابن علی کی آزمائش پہ آزمائش چل رہی ہے، کبھی دوست قربان ہو رہے ہیں حسین کی آزمائش، اصحاب جا رہے ہیں حسین کی آزمائش، بنی ہاشم ایک ایک کر کے گئے حسین کی آزمائش، یہاں تک کہ علی اصغر کو تیر لگائے حسین کی آزمائش، عباس کے بازو چھدے حسین کی آزمائش. کہتے مسلسل آزمائشیں اس قدر حسین ابن علی پہ پڑی کہ زمین و آسمان کے فرشتے آہ و فغاں بلند تھی ان کی، اور وہ پروردگار سے کہہ رہے تھے خدایا تیرے بندے کی آزمائشیں کس قدر سخت ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ سید الشہداء لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے، واپس آ گئے اور ذوالجناح پہ ٹھہر نہ سکے، کربلا کی زمین پہ آ چکے ہیں. اب خون اس قدر بہ گیا ہے کہ امام حسین حرکت کوئی نہیں کر رہے، بیٹھے ہوئے ہیں کربلا کی زمین میں، حرکت نہیں ہے. اب زمین و آسمان کے فرشتوں کو لگا حسین کی آزمائشیں تمام ہو رہی ہیں، پروردگارا شکر ہے حسین کی آزمائش تمام ہوئی، بس اب چند لمحوں کے بعد حسین بہشت کے مہمان بن جائیں گے. لیکن جب فرشتوں نے خدا کے امر کا نظارہ کیا تو دیکھا کہ نہیں، ابھی ایک آزمائش حسین کی باقی ہے. کون سی آزمائش ہے؟ خیام کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ حضرت زینب نے 10 سال کے عبداللہ ابن حسن کو دونوں ہاتھوں سے اپنی طرح بھونچا ہوا ہے اور عبداللہ خود کو پھپھی سے چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہتے پھپھی اما ایک دفعہ بابا کو دیکھنے دے، میں ذرا خیمے کے دروازے سے ہی دیکھ لوں، کتنی دیر ہو گئی ہے مجھے بابا حسین کی آواز نہیں آ رہی ہے، حسن کا یتیم ہے، بچپن سے حسین کو دیکھا ہے، بابا کہہ کے بلاتا ہے. لیکن جناب زینب نے بھینچا ہوا ہے، عبداللہ کو نہیں چھوڑ رہی، نہیں معلوم حسن کے یتیم میں کیسا زور لگایا ہے. علی کی بیٹی کے دونوں ہاتھ ایک دفعہ کھل گئے ہیں، جو ہی کھلے ہیں دونوں کے خیمے کے دروازے کو اٹھا کے عبداللہ نے قتلگاہ کی طرف دیکھا. اب عبداللہ نے منظر کیا دیکھا؟ زہرا کا لال، ہاتھ بھی گلے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، حسین حرکت نہیں کر رہے، عبداللہ آواز دے رہا ہے بابا بابا عبداللہ حسین نہیں حرکت کر رہے. عبداللہ نے دیکھا کہ ایک یزیدی لعین ہاتھ میں تلوار لے کے حسین ابن علی کی طرف بڑھنے لگا ہے. ہائے اہل بیت کا پروردہ، اس 10 سال کے بچے کو اندازہ ہو گیا میرا بابا حسین حرکت نہیں کر رہا، اگر یہ تلوار والا قریب آ جائے گا تو میرے بابا حسین کو وار کرے گا. خیمے سے نکلا ہے دوڑتا ہوا، آ کے حسین ابن علی سے لپٹ گیا ہے. جو ہی لپٹا سید الشہداء نے آنکھیں کھولی، عبداللہ یہاں کیوں آئے؟ کہ بابا وہ ملون آپ کو مارنے آ رہا ہے، میں آپ کا دفاع کر، میں نے آج ایران کے مسائل پڑھنے والے کالی مدین ہیں آگئے کرمی، انہوں نے ایک جملہ کہا، میرا جگر چیر دیا اس جملے نے. کہتے حسین ابن علی نے کہا عبداللہ کاش تم نہ آتے، میں نے ہر شہید کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے، عبداللہ تم ایسے عالم میں آئے ہو میں تمہیں بچانے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا. وہ ملوم قریب آیا، تلوار اٹھائی حسین ابن علی کے سر کی طرف، عبداللہ نے دیکھا مارنے لگا حسین کو، کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ آگے کر دیے، ہائے غازی کے بازو قلم ہونا ایک طرف، حسین نے دیکھا کہ عبداللہ کے ننھے بازو قلم ہو کے گر گئے، حسین کی گود میں گر پڑا، عبداللہ کی آنکھیں بند ہیں، اب مولا حسین عبداللہ کو ہلا رہے ہیں، عبداللہ میرے لال، عبداللہ میرے لال، پر آخری جملہ سنیں گے، کچھ لمحوں بعد عبداللہ نے آنکھیں کھولی، مسکرایا اور ایک جملہ کہا، کہا پہلے بابا جان کہا کرتا تھا، آنکھیں کھولی مسکرا کر کہتا ہے چچا جان میرے لیے فکر نہ کریں، مجھے بابا نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے، بابا کے ساتھ دادی زہرا نے کوثر کا جام ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، مجھ سے کہہ رہی ہے عبداللہ بس چند لمحے اور پھر تم ہمارے پاس ہو، ہرمرا کا تیر چلا ہے حسین کے سینے کے ساتھ، عبداللہ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ بس ایک جملہ سن لیجیے گا، میں نے کہا نا اس بچے کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ایسی ہے جو اور کسی کی نہیں، عبداللہ کی قبر کہاں ہے؟ یہ ایک سوال ذہن میں تھا، عبداللہ کہاں دفن ہے؟ آیا عبداللہ گنج شہیدہ میں ہے؟ عبداللہ کی قبر کہاں ہے؟ تو سن لو عزاداروں، آخری جملہ یتیم حسن کا پرسہ تمام ہو گیا، جتنا رو سکتے تھے آپ رو لیے، اب بس مجھ سے جملہ سن لیں، عبداللہ کی قبر جانتے ہیں کہاں ہے؟ عبداللہ آخری لمحوں میں بھی حسین کے سینے پر تھا، سید الشہداء کے پہلو میں عبداللہ پڑا ہوا ہے، جس وقت گورے دوڑے تھے حسین کے لاشے کو بہمال کرنے کے لیے، عبداللہ کا ننا سا جنازہ حسین کے ساتھ پر، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔